ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاں اقتدار حاصل ہوتا ہے وہاں پر جو مذہبی لوگ ہیں جو مذہب کی تفکر اور دین کی علم رکھتے ہیں بصیرت رکھتے ہیں ایک مطالبہ ہمیشہ ان کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ ہمارا دستور جو ہے ریاست کا دستور وہ قرآن مجید کو بننا چاہیے. اب ریاست کا اگر آپ معاملہ دیکھیں تو اس کے اندر مطلب عدلیہ ہے, مقننہ ہے, انتظامیہ ہے, ان کے اختیارات کے معاملات ہیں, قانون کی ایک پوری دنیا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مسلمانوں کو اپنی ریاست کا دستور اور جس کو آپ کہتے ہیں آئین کی حیثیت وہ قرآن مجید کو دینی چاہیے؟
یہ بات یہ ہے کہ دستور کے تقاضے بہت مختلف ہیں. یہ دستور کیوں بنائے جاتے ہیں؟ پرانے زمانے میں نہیں ہوتے تھے, آہستہ آہستہ بننا شروع ہو گئے. قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے انسان عافیت محسوس کرتا ہے,
ٹھیک,
اس دنیا میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر لوگوں کی ثوابدید پر معاملات رہیں گے تو انتشار پیدا ہو جائے گا, اس میں پھر کوئی آخری اتھارٹی بنے گی, پھر کوئی بادشاہ سلامت وجود میں آئیں گے. تو آئیے بیٹھ کر کچھ قاعدے ضابطے طے کر لیتے ہیں. یعنی ہم اپنے معاشرے کے اندر جب ایک نظم ریاست قائم کرتے ہیں تو اس نظم ریاست میں فیصلے کس طریقے سے ہوں گے, کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ جس سے یہ نظم ریاست لوگوں کے لیے فلاح کا باعث بن جائے. جب ان چیزوں پہ آپ سوچتے ہیں تو اس سے قانون وجود میں آنا شروع ہوتا ہے. یہی قانون ہے جو ایک بالا تر سطح پر آئین اور دستور کہلاتا ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جن میں بنیادی مسائل طے کیے جاتے ہیں, اس ریاست کا نظم کیسے قائم ہوگا, اس میں لوگ کس طریقے سے حکمران بنیں گے, اس میں مختلف ادارے کیسے کام کریں گے, ان کا باہمی ربط کس نوعیت کا ہوگا. قدیم زمانے میں یہ ساری چیزیں ایک شخص یا ایک ذات میں ہوتی تھی, بادشاہ ہے, امیر الامراء ہے, کوئی اور بڑی شخصیت ہے جس نے نظم سنبھالا ہے, خواہ وہ قبیلے کا شیخ ہے. لیکن تدریجی طور پر انسان نے یہ سیکھا کہ ان تمام چیزوں کو ایک قاعدے, ایک ضابطے, ایک قانون میں ڈھال دیا جائے تاکہ لوگوں کی انا اور لوگوں کی آرا کا اختلاف اور لوگوں کا انتشار فکر وہ پابند ہو جائے,
ٹھیک,
وہ اس طریقے سے اختلال میں مبتلا نہ رہے. یعنی یہ ضرورت ہے جس نے یہ چیز پیدا کی ہے. یعنی وہ آپ اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں, ان کو حاصل کرتے ہیں, وہ چیزیں کہ جن کا انسان کے اس تزکیے پر اثر پڑ سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی موضوع بناتے ہیں. یہاں پر بھی زیر بحث آتی ہیں, اس لیے کہ یہ میری اجتماعی زندگی کا ظہور ہے. بحثیت فرد یہ میں ہی ہوں کہ جس کے مجموعے نے یہ فیصلے کرنے ہیں, تو ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے. چنانچہ دو تین چار باتیں ایسی ہیں جو اس موضوع سے متعلق بھی قرآن مجید میں زیر بحث آ گئی.
اچھا,
ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ میری معیشت کے بارے میں بھی آ گئی ہیں, اسی طرح میری معاشرت کے بارے میں بھی آ گئی ہیں, بلکہ سب سے زیادہ معاشرت کے بارے میں آئی ہیں, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس سے ایک ایک فرد متعلق ہوتا ہے. ریاست کا نظام تو پھر ایک اشرافیہ ہے جو چلا رہی ہے, اور اس کے اندر سے لوگ اوپر منتخب ہوتے رہتے ہیں, یا کہیں سے آتے رہتے ہیں, لیکن یہ خاندان کا ادارہ, یہ تو میری آپ کی ہر فرد کی ضرورت ہے. اس میں انسان کی پیدائش گویا اس کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گئی ہے, تو اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے. لیکن بیان کرنے کا زاویہ کیا ہے؟ بالکل وہی کہ تمہارے اندر کوئی آلودگی نہیں پیدا ہونی چاہیے. یعنی فرد مخاطب ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن مجید میں سیاست کا بھی ایک قانون بیان ہوا ہے, معیشت کا بھی ایک قانون بیان ہوا ہے, معاشرت کا بھی ایک قانون بیان ہوا ہے, لیکن وہ قانون اس سارے معاملے کا احاطہ نہیں کرتا. یعنی وہ سب دستوری سوالوں کا جواب نہیں دیتا, وہ معیشت سے متعلق آپ کو وہ سارے طریقے نہیں بتاتا,
جس کی وجہ سسٹم بنا کے نہیں دیتا,
یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے. یعنی ایک نظام بنا کے دینا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. اس کا موضوع یہ ہے کہ تم جو بھی نظام بناؤ گے, جو بھی قاعدے اختیار کرو گے, جن اصولوں کو بھی پیروی کرو گے, اس کا اثر تمہارے تزکیے پر نہیں ہونا چاہیے. اور نہیں ہونا چاہیے تو وہاں کیا چیز ضروری ہے؟ اس میں اگر کوئی ہدایت قانون کے طور پر دینی ہے تو وہ بھی اللہ کی کتاب دیتی ہے. اسی کو اصطلاح میں شریعت کہا جاتا ہے.
اچھا,
یعنی جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس کے دو واضح حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق ان بنیادی حقائق سے ہے جس پر انسانیت کھڑی ہے,
ٹھیک,
یعنی یہ بات کہ کیا اس کا کوئی خالق ہے, کیا اس کا کوئی انجام ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ہدایت کی احتیاج رکھتی ہے, کیا وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خارجی طور پر بھی ملی ہے یا انسان نے اپنے باطنی الہامی کی طرف رجوع کرنا ہے, ان بنیادی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں. پھر جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ میرا اخلاقی وجود ہے, اس کی بنیادیں کیا ہیں, کیا یہ سارے اخلاقی اصول میں نے سوسائٹی کے تعامل سے سیکھے ہیں یا یہ میری ذات کا ظہور ہے، میرے اخلاقی وجود کی بنا خود میرے اندر ہے. اس سب چیزوں کو موضوع بنا کے قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے. کیوں رہنمائی کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماننے کی چیزیں ہیں، یہ وہ اختیار کرنے کا دائرہ ہے جس کا اثر میری آخرت پر پڑے گا. تو اس کو قرآن اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ آپ اس کو سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ایمان و اخلاق.
ٹھیک.
دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ وہ قوانین اور ضوابط ہیں، یعنی سیاست میں وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے ہر حال میں ملحوظ رکھنی چاہیے. میں جو کرنا چاہتا ہوں کروں، میں جو دستور بنانا چاہتا ہوں بناؤں، میں جو قوانین بنانا چاہتا ہوں بناؤں، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر میں نے ان کی خلاف ورزی کی تو میری آخرت پر اثر پڑے گا،
اچھا
میرے تزکیے پر اثر پڑے گا، میری پاکیزگی نفس پر اثر پڑے گا، مسلمانوں کا اجتماعی نظام اس کے نتیجے میں آلودہ ہو کر رہ جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو سیاست سے متعلق بھی زیر بحث آئیں گی. اور چونکہ یہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے بیان کی گئی ہیں تو یہ کوئی نظام نہیں ہے، یہ چند ہدایات ہیں. اس لیے اس کے لیے جو لفظ قرآن نے اختیار کیا ہے وہ لفظ الکتاب ہے، یعنی قانون، ضابطہ. عربی زبان میں کتاب محض کتاب کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہ جس طرح کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح قانون اور ضابطے کے لیے بھی ہوتا ہے. دوسرا لفظ اس دائرے کے لیے کیا ہے؟ شریعت، شرع. یعنی قانون کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطے کی صورت دے کے بتا دیا ہے کہ فلاں فلاں معاملے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے صحیح تعبیر یہ نہیں ہے کہ ہمارا دستور قرآن ہونا چاہیے. نہیں، ہمارے دستور میں جو کچھ بھی ہم کو طے کرنا ہے وہ سب اس بنیادی تعبیر کے مطابق ہونا چاہیے جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو جائے. اور وہ چیز کہاں سے ملے گی؟ وہ قرآن مجید سے ملے گی، وہ پیغمبر کی ہدایت سے ملے گی.
قرآن مجید وہ پرنسپلز، وہ اصول دیتا ہے جو انسان کے تزکیے اور آخرت سے متعلق ہو زندگی کے ہر شعبے میں جہاں پر وہ اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی اور موجودہ زمانے میں بھی بہت ساری ایسی تحریکیں اٹھی ہیں جو قرآن مجید کو دستور بنانے کے لیے ایک دلیل پیش کرتی ہیں خود قرآن مجید سے. اور وہ آیت ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو قرآن کے ذریعے فیصلہ نہیں کرتا تو اللہ کی نظر میں وہ فاسق ہے، اور پھر آگے کہا کہ وہ کافر ہے. تو اس آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی تمہارا نزاع ہو، تنازع ہو، اس میں فیصلہ حکم کی حیثیت وہ مجھے دینی چاہیے. تو پھر مجھے بتائیے گا کہ اس آیت کا کیا سیاق و سباق ہے جو آپ نے بات کی.
تو وہی جو میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت دے دی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیں؟
اچھا،
تو وہاں یہ تنبیہ کی گئی ہے سورہ مائدہ میں، یہود کو کی گئی ہے، مسیحیوں کو کی گئی ہے، مسلمانوں کو بھی کی گئی ہے، کہ جب اللہ کی کتاب تمہارے پاس آ جاتی ہے تو اگر اللہ کی کتاب نے کسی معاملے میں کوئی چیز بیان کر دی ہے، ما انزل اللہ، یعنی وہ چیز جو اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی، اللہ نے اس کا حکم دے دیا، اللہ نے اس کی وضاحت کر دی، اللہ نے اس کا پابند کر دیا، اللہ کا قانون اس میں آ گیا، تو اب اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر اپنی رائے کی بنیاد پر یا اپنی ثوابدید سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس نے اللہ کو مان لیا، اللہ کی کتاب کو مان لیا، اللہ کے پیغمبر کو مان لیا، تو پھر تو لازم ہے کہ سب سے پہلے یہی ہو. یہ معاملہ کوئی محض ریاست سے متعلق نہیں ہے، یہ تو میری زندگی کے ایک ایک سانس سے متعلق ہے. یعنی اگر میں مسلمان ہوں اور میں نے اللہ تعالیٰ کو قبول کر لیا ہے اور میں نے پیغمبروں کی دعوت کو مان لیا ہے اور میں نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا ہے، تو اب سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ میرے اللہ نے اس کتاب میں، پیغمبر نے اپنی تعلیمات میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جس کا مجھے پابند ہونا ہے، جس سے مجھے اجتناب کرنا ہے. سب سے پہلے اسی کو دیکھا جائے گا. تو وہاں موضوع یہ زیر بحث ہے کہ یہود بعض ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں جس میں اللہ کی کتاب کی ہدایت، اس کتاب کی ہدایت جو ان کے پاس موجود ہے،
اچھا
اور ہے، اور وہ بالکل مختلف رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے موقعوں پر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کریں، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا فاسق کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا کفر بھی کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ تو عملی طور پر اللہ کی بات کو نہ ماننا ہے، اس کا انکار کر دینا ہے. تو بات یہ کہی گئی ہے، اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ تمہاری زندگی کے بارے میں ہر چیز کا ہم نے تمہیں پابند کر دیا ہے. جن چیزوں میں پابند کر دیا ہے، جن میں ہدایت کر دی ہے، جن میں انزل اللہ ہو گیا ہے،
ٹھیک ٹھیک،
ان چیزوں میں تو میں اللہ کی ہدایت کے مطابق ہی فیصلے کرنے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر مسلمان کو بتانے کی, ایک حکمران کو بھی, ایک ریفارمر کو بھی, ایک دانشور کو بھی, ایک شاعر اور ادیب کو بھی, مسلمانوں کے عام افراد کو بھی, ہر عارف و عامی کو بتانے کی چیز ہے کہ جس معاملے میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے, اگر تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہو, تو وہاں پھر اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. انحراف کرو گے اور سرکشی کے ساتھ انحراف کرو گے تو ظلم, کفر اور فسق اور کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں.